أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب بے 31 پیٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ سامعین، آج منگل ہے، 8 شہری ور 1401 ہجری شمسی مطابق 2 سفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 30 اگست 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام سماعت فرمائیں گے آج کا ایران. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور کابینہ کے اراکین سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب, ہر مرحلے میں ایرانی عوام کے سربلند ہونے پر زور. پاکستان کے اکثر علاقوں میں سیلاب کا زور ٹوٹ گیا لیکن بعض علاقوں میں پانی بلند ترین سطح پر برقرار. بہت سے علاقوں میں سیلاب زدگان امداد کے منتظر. اور عراق میں حالات کشیدہ, پرتشدد واقعات میں 20 جاں بحق, 350 سے زائد زخمی. مظاہرین پر فائرنگ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی, عراقی وزیراعظم کی یقین دہانی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انقلاب اسلامی کے تمام تاریخی واقعات میں ایرانی عوام سربلند رہے ہیں, اور یہ حقیقت تمام حکام کے لیے اس بات کا ایک درس ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور 13ویں حکومت کے اراکین نے منگل کو شہید محمد علی رجائی اور شہید محمد جواد باہنر کی شہادت کی برسی اور ہفتہ حکومت کے آخری دن انقلاب اسلامی رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صدر مملکت اور ان کی کابینہ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اور انقلاب کے بعد کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف واقعات اور میدانوں میں عوام کی بے دریغ بھرپور اور حیرت انگیز موجودگی کو ایسے تاریخی اور یادگار واقعات سے تعبیر کیا کہ جسے سماج میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ نے عوام میں امید اور اعتماد پیدا کیے جانے کو حکومت کی اہم ترین کامیابی قرار دیا اور تمام شعبوں میں اس عمل کو انتہا تک پہنچائے جانے کی ضرورت پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسی طرح اندرون ملک توانائی کو اہمیت دیے جانے کو حکومت کی ایک اور کامیابی قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح مختلف شعبوں میں حکومت کی کارکردگی اور کامیابیوں کو سراہا اور تمام شعبوں میں کارکردگی کو مزید بہتر بنائے جانے اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان میں موسمی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کا زور ٹوٹ گیا ہے, تاہم بعض مقامات پر دریاؤں میں پانی اونچی سطح پر برقرار ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دادو میں سپیریو بند کے شگاف سے میہڑ اور خیرپور ناتنشا کے اطراف کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں. رحیم یار خاں میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور 725,000 کیوسک کا سیلاب ای ریلا گزر رہا ہے. بلوچستان کے ضلع صوبت پور کے مرکزی شہر میں پانی کا موزور ریلا داخل ہو گیا. صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب کا زور ٹوٹ گیا ہے, تاہم دریائے کابل میں کئی مقامات پر طغیانی برقرار ہے. پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے تازہ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے مختلف حادثات میں مزید 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو کم سے کم $10 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے باعث سڑکیں، فصلیں، بنیادی ڈھانچہ اور پل بہہ گئے ہیں۔ 1,000 سے زائد افراد جاں بحق اور 3,30,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض کی پہلی قسط میں $1,10,00,000,000 کی ادائیگی کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے قرض کی رقم بھی $6 ارب سے بڑھا کر $6.5 ارب کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے اسی کے ساتھ قرض کے پروگرام میں June 2023 تک کی توسیع کی بھی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے اور بے روزگاری کی شرح میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس سال پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح 19.9% رہنے کی پیشن گوئی کی ہے اور امکان ظاہر کیا ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک یہ شرح کم ہو کر 15% رہ جائے گی۔ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ حال ہی میں منظور کردہ بجٹ پر عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف نے اسی کے ساتھ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی زور دیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے اور ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ اس کے علاوہ سماجی شعبے میں تحفظ اور حکومتی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ پاکستان میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی آئی کے ممتاز رہنما شہباز گل پر فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مقدمہ تھانہ کوسار میں درج ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے پیر کے دن سماعت کی تھی اور دونوں طرف کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے منگل کو 11 بجے سنا دیا۔ ہندوستان کے سینئر سیاستدان شرد پوار نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی رہائی کو انتہائی تشویشناک اور وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں تضاد کا کھلا ثبوت بتایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان کے سینئر سیاستداں اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے قومی صدر شرد پوار نے تھانے میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو لال قلعے سے خواتین کی عزت و احترام کی جو بات کہی تھیں، اس کا عملی ثبوت گجرات کی بی جے پی حکومت نے پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں خواتین کے ساتھ تشدد اور مظالم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی بی جے پی حکومت نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کو رہا اور ان کی سرعام ستائش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے یہاں خواتین کا کیا احترام ہے۔ نیشنلسٹ پارٹی کے قومی صدر شرد پوار نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت مسلسل اس بات کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ غیر بی جے پی لیڈران کے خلاف سی بی آئی، ای ڈی اور دیگر ایجنسیوں کا لگا دیا جائے معاف کیجیے گا کے خلاف سی بی آئی، ای ڈی اور دیگر ایجنسیوں کو لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش صرف مہاراشٹر میں ہی ہو رہی ہو، بلکہ گجرات اور جھارکھنڈ سے بھی اسی طرح کی شکایتیں مل رہی ہیں۔ شرد پوار نے کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، ان تمام ریاستوں میں غیر جمہوری طریقے سے منتخب حکومتوں کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو مظاہرین کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم مصطفی القاظمی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار مظاہرین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برتنے پر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ انہوں نے بغداد کے گرین زون میں پیش آنے والے واقعات کی فوری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین پر فائرنگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور جلد ہی اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار اور انہیں سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری اور الصدر تحریک کے سربراہ مقتدہ صدر کی جانب سے تشدد کے خاتمے کی اپیلوں کا خیر مقدم کیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور تشدد سے گریز کریں۔ الصدر تحریک کے پارلیمانی لیڈر حسن الزادی نے بھی اس تحریک کے سربراہ مقتدہ صدر کی بھوک ہڑتال کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تشدد کے خاتمے تک ان کی بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ عراق میں پیر کے روز ہونے والی جھڑپوں اور تشدد کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض خبروں میں ہسپتال کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں پیر کے روز ہونے والے واقعات میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 350 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 عراقی فوجی بھی شامل ہیں۔ عراق کی فیڈرل پولیس فورس کے سربراہ جنرل احمد حاتم الاسدی بھی پیر کے روز گرین زون میں ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوئے ہیں۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتینیو گوترش نے عراقی دارالحکومت میں پیش آنے والے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غرب اردن کے نابلس شہر میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ خبر رس ایجنسی شہاب کے مطابق مشرقی نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے روزے پر صہیونیوں کی یلغار کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں 2 صہیونی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق درجنوں افراد جنہیں اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے آباد کار قرار دیا ہے، سیکیورٹی اداروں کی ہمانگی کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر جانا چاہتے تھے، تاہم فلسطینیوں نے ان پر فائرنگ کی اور متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب اور سفیر زہرا ارشادی نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انخلا اور اس ملک میں طالبان کو برسر اقتدار آئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ملک اب بھی مسائل و مشکلات میں گرفتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 2.5 کروڑ لوگ افغانستان میں انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ خواتین اور لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور طالبان بین الاقوامی معاہدوں اور اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان سے انخلا کے دوران اس ملک کے ہوائی اڈوں کی 70% تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے نگراں وزیر مولوی حمید اللہ آخونزادے نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تنصیبات اور فضائی وسائل کو تباہ و برباد کر کے اس ملک کو کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ مولوی حمید اللہ آخونزادہ نے کہا کہ مزار شریف اور کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ امریکہ اور نیٹو کی افواج نے تقریباً تباہ کر دیا تھا، جس کو ہم نے بعض ملکوں کے تعاون سے دوبارہ فعال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا سے تمام ایٹمی ہتھیار ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے جوہری تجربات کے خلاف مہم کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے ایک پیغام میں جوہری ہتھیاروں کے تجربات کا خاتمہ کیے جانے اور ان پر پابندی کے معاہدے سی ٹی بی ٹی پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، گزشتہ ایک دو دن سے عراق کے حالات کشیدہ ہیں۔ عراق کے حالات کے حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
ایسے حالات میں کہ جب عراق میں گزشتہ روز مقتدی صدر کے حامیوں کے مظاہرے کے دوران ہونے والی فائرنگ میں دسیوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے، عراق کے وزیر اعظم نے سیکورٹی فورسز کو معترض افراد اور مظاہرین کی جان کے تحفظ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون کے اندر سیاسی رہنما مقتدی صدر کے حامیوں کا مظاہرہ ہوا، جو بعد میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ مظاہروں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب صدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ایک بیان جاری کر کے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے میدان سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا ہے۔ مقتدی صدر کے اس اعلان کے بعد عراق کے مختلف شہروں میں جملہ بغداد میں ان کے حامی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ بعد انہوں نے اہم اور حساس سرکاری مراکز پر دھاوا بول کر انہیں اپنے اختیار میں لے لیے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کی شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین میں بہت سو کو اسلحوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ ایسے حالات میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے سیکورٹی فورسز کو مظاہرین کی جان کے تحفظ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سلسلے میں ضابطوں سے سرپیچی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مصطفیٰ القاظمی نے کہا گزشتہ روز گرین زون کے اندر ہوئی فائرنگ کے سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت فائرنگ کے ذمہ دار افراد کا جلد پتہ لگا کر انہیں سزا دی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے الفتح اور صدر الائنس کے سربراہوں ہادی العامری اور مقتدی صدر کی جانب سے انتہا پسندی سے پرہیز کی اپیل پر ان کی قدردانی کی۔ العامری نے پیر کی شب عراقی پارلیمان میں تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دیں۔ ادھر پارلیمنٹ میں صدر دھڑے کے سربراہ حسن العزاری نے خبر دی ہے کہ مقتدی صدر نے انتہا پسندی اور اسلحے کے استعمال کے خاتمے تک بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقتدی صدر کا کہنا ہے کہ بدعنوانوں کے خاتمے کے مقصد سے کی جانے والی جدوجہد انتہا پسندی کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ عراق کی تازہ ترین صورتحال پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب سے گفتگو میں عراق کے تمام سیاسی اختلافات کو آپسی اتحاد اور قانونی اداروں کے احترام کے ساتھ قانون کے دائرے میں حل کرنے پر زور دیا ہے۔ اس وقت عراقی وزیر خارجہ تہران کے دورے پر ہیں اور انہوں نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی اور اپنے ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز گرین زون میں حکومتی مراکز پر حملے کے بعد صدر دھڑے کے حامیوں نے عراقی صدارتی محل پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ صابرین نیوز ٹیلی گرام چینل نے ویڈیو کلپس شائع کر کے اطلاع دی ہے کہ صدر دھڑے سے وابستہ سرایا السلام کے عناصر صدارتی محل پر حملہ کرنے کے بعد اس میں داخل ہو گئے، تاہم بعد میں سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو صدارتی محل سے باہر نکال کر اس کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق چند گھنٹوں کے بعد صدر دھڑے کے حامی بغداد کے گرین زون سے باہر نکل گئے اور علاقے کا کنٹرول سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں آ گیا۔ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 30 افراد کے مارے جانے اور 350 کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جن میں کچھ سیکورٹی اہلکار بھی بتائے جاتے ہیں۔ دنیا اثنا صدر پارٹی کی جانب سے مظاہروں اور عوامی احتجاجات کو منظم کرنے اور ان کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ عراق کے سیکورٹی فورسز نے حالات کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں تا اطلاع ثانوی ہر قسم کی رفت آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی پہلے صرف بغداد میں نافذ کی گئی تھی، جس کا دائرہ بعد میں بڑھا دیا گیا۔ گزشتہ شب عراقی وزیراعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سیکورٹی عہدیداروں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں بغداد میں پیش آنے والے اتفاقات من جملہ حکومتی مراکز میں مظاہرین کے داخلے کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں ایک طرف وزیراعظم نے حکومتی مراکز کو مظاہرین کی دست درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے لازمی فرامین جاری کی، اور دوسری جانب سیکورٹی فورسز سے مطالبہ کیا کہ وہ بغداد کی گرین زون سے باہر نکل جائیں۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ حالات کو پرامن بنائے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عراقی صدر برہم صالح نے بھی بغداد میں پیش آنے والے واقعات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں اپنے مطالبات کو لے کر مظاہرہ اور اعتراض کرنے کو شہریوں کے بنیادی حقوق میں شمار کیا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اپنے قانونی مطالبات کو منوانے کے لیے حکومتی اداروں اور مراکز پر دھاوا بولنا اور انہیں تعطل کا شکار کرنا ایک خطرناک اقدام ہے، اور اس سے ملک اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ عراق کے گزشتہ روز کے حالات کا اثر زائرین کی رفت آمد پر بھی پڑا ہے۔ ایران سے بغداد و نجف کے مابین انجام پانے والی پروازیں بھی وقتی طور سے روک دی گئی ہیں، جبکہ زمینی راستوں سے عراق کا سفر کرنے والے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران کے حکام نے اپنے شہریوں اور ایران کے راستے سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ فی الحال عراق کا سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ ماہرین نے عراق میں گزشتہ روز رونما ہونے والے اتفاقات کو مشکوک قرار دیتے ہوئے ان میں غیر ملکی مداخلت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بعض ذرائع نے بغداد اور بعض دیگر علاقوں میں مشکوک اور نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ اور حتی آر پی جی جیسے اسلحوں کے استعمال کی بھی خبر دی ہے۔
سمجھ یہ تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، جو عراق کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے تھے، اور اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہمارا نوٹ فرما لیں، urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 ساعتی شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 اللہ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 8 شہریور 2 صفر اور 30 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے دو سفر سن 121 ہجری قمری کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حضرت زید علیہ السلام شہید ہوئے. انہوں نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے اور انقلاب امام حسین علیہ السلام کے ثمرات کے تحفظ کے لیے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی اور ایک دلیرانہ جنگ کے بعد شہر کوفہ میں شہید ہوئے. قابل ذکر ہے کہ 61 ہجری قمری کے واقعی کربلا کے بعد مسلمانوں میں حق پسندی کا جذبہ بیدار ہوا. وہ بنی امیہ کی ظالم اور فاسق و فاجر حکومت کے خلاف جد و جہد کے لیے بیتاب رہتے تھے اور جہاں انہیں کوئی رہبر ملتا تھا حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دیتے تھے. چنانچہ اس جانگداز واقعے کے بعد متعدد انقلابی تحریکیں سامنے آئیں جن میں سرد خزائی کی قیادت میں توابین کی تحریک اور امیر مختار کی قیادت میں خون حسین علیہ السلام کے انتقام کی تحریک کا نام لیا جا سکتا ہے. ان تمام انقلابی تحریکوں کا مقصد بنی امیہ کی ظالم حکومت کا خاتمہ کرنا تھا. دو سفر 745 ہجری قمری کو مسلمان شاعر اور ادیب ابو حیان غرناطی کا مصر میں انتقال ہوا. وہ 654 ہجری قمری میں اندلس میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے شہروں کا سفر کیا اور متعدد اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا. وہ 679 ہجری قمری میں مصر گئے اور عمر کے آخری حصے تک وہیں درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مصروف رہے. ان کو قرآنی علوم، حدیث اور فقہ میں بہت مہارت حاصل تھی. البتہ ان کو اصل شہرت علم نحو میں مہارت کی بنا پر ملی. وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے. دو سفر 762 ہجری قمری کو مسلمان منجم اور ریاضیداں ابن دریہم نے وفات پائی. انہوں نے علم و دانش کے حصول میں بہت محنت کی. ابن دریہم نے قرآن کریم کی قرآت، فقہ اور ریاضی کے علوم اپنے زمانے کے عظیم اساتذہ سے حاصل کیے اور مصر میں علم حدیث حاصل کیا. کچھ عرصے کے بعد وہ شام چلے گئے اور وہاں انہوں نے تدریس کا آغاز کیا. ابن دریہم نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں جن میں سے صرف چند قلمی نسخے ہی موجود ہیں. تیس اگست 1790 عیسوی کو جرمن مجید نکولس کونٹے نے پینسل ایجاد کی. وہ لکھتے وقت اپنی آسانی کے لیے کوئلے کی ایک نرم قسم کی گرافٹ استعمال کرتے اور اپنے ہاتھوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے لکڑی کے دو ٹکڑوں سے پکڑتے تھے. اس طریقے سے پینسل ایجاد ہوئی. آج کے دور میں مختلف اقسام کی پینسلیں استعمال ہو رہی ہیں. ان میں ایک کا نام کونٹے ہے جو اس کے موجد کے نام پر رکھا گیا ہے. تیس اگست 1871 عیسوی کو معروف ماہر طبیعیات ارنسٹ ردر فورڈ برطانیہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے شعاؤں کے بارے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا. ارنسٹ ردر فورڈ نے الفا، گاما اور بیٹا نامی شعائیں دریافت کیں جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی. ارنسٹ ردر فورڈ نے 1937 میں وفات پائی. آٹھ شہریور 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر دل عزیز صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم حجت الاسلام محمد جواد باہنر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے. شہید رجائی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کا آغاز مولمی سے کیا اور مولمی کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی جو اسلامی انقلاب کی کامیابی تک جاری رہی۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وزیر تعلیم، رکن پارلیمان، وزیر اعظم اور پھر صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی صدارت کے وقت مفکر اور عالم دین ڈاکٹر جواد باہنر کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا جو شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں طویل مارضی کے حامل تھے۔ محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کی مقبول اور انقلابی شخصیت نے انقلاب دشمن عناصر کو سخت مایوس کر دیا تھا۔ چنانچہ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے وزیر اعظم کے دفتر میں دھماکہ کر کے محمد علی رجائی اور جواد باہنر کو شہید کر دیا۔ تیس اگست سن 1999 عیسوی کو مشرقی تیمور کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے نتیجے میں انڈونیشیا سے آزادی کا اعلان کیا۔ انڈونیشیا کے دیگر جزائر کی طرح مشرقی تیمور کا جزیرہ بھی سن 1511 میں پرتگالیوں کے قبضے میں آیا، لیکن نویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کیا تو صرف مشرقی تیمور کا علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں باقی رہ گیا۔ انڈونیشیا 1945 میں آزاد ہوا، لیکن پرتگالیوں نے سن 1976 تک مشرقی تیمور پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1998 میں انڈونیشیا میں سیاسی بحران کی وجہ سے مشرقی تیمور میں علیحدگی پسندی کی تحریک نے زور پکڑا اور بالآخر مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی بھرپور حمایت کے نتیجے میں مشرقی تیمور انڈونیشیا سے الگ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھلوک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے سامنے آنے والے اہم خبروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں امریکی فوج کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا، امریکی دعوے کے برخلاف شام میں امریکی فوج کی موجودگی اس ملک کی آزادی اور عرضی سالمیت کا دفاع کرنے والے پر اس کی جارحیت غیر قانونی اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ امریکہ شام کی انسداد دہشت گردی فورس اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف اپنے حالیہ حملے کو غیر قانونی طور پر شام میں موجود اپنے فوجیوں پر حملوں اور خطرات کا براہ راست جواب قرار دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سینٹ کے نام ایک خط میں مشرقی شام میں امریکی فوج کی حالیہ جارحیت کی اطلاع دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ میرے حکم سے بقول ان کے شام میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کے زیر استعمال تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان تنصیبات سے شام میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور راکٹ حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے افریقی ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کے فروغ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سے ایک قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کے روز تنزانیہ کے صدر سامایہ سولہو حسن کے ساتھ ملاقات میں تجارت، توانائی، صنعت، ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں ایران کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں کا ذکر کیا۔ تنزانیہ میں کمپنیوں اور ایرانی اقتصادی کارکنوں کی راہ میں ہائر رکاوٹوں کو دور کرنے اور اس ملک میں داخلے کے لیے ویزا سمیت کچھ کونسلر رکاوٹوں کو دور کرنے پر تاکید کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے براعظم افریقہ کے اپنے پہلے دورے میں پیر کے روز جمہوری مالی، پھر تنزانیہ اور زنگبار کا دورہ کیا۔ ایران کی وزارت ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے سیکرٹری نے کہا، گزشتہ 5 مہینوں میں ایران کے راستے 25% ٹرانزٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی وزارت ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے سیکرٹری شہریار آفندی زادے نے مزید کہا، گزشتہ سال یعنی 1400 ہجری شمسی میں ٹرانزٹ 10.5 ملین ٹن تک پہنچ گئی تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں دوگنی ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ چین سے ہر سال تقریباً 60 ملین ٹن سامان یورپی ممالک کو درآمد کیا جاتا ہے کہا، ایران کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جو کہ شمال اور جنوب دونوں میں واقع ہے، ایسٹ ویسٹ کوریڈور ایران سے سامان کی نقل و حمل کے لیے موزوں راستہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا، ایران کی وزارت ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی نے اس سال شمال جنوب کوریڈور کے ذریعے 30 ملین ٹن سامان کی منتقلی کا منصوبہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب ذہنی حکومت کے ایٹمی وار ہٹس کی مخالفت میں تمام ملکوں کے ٹھوس موقف پر تاکید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جمعے کو نیو یارک میں ہمارے نمائندے سے گفتگو میں این پی ٹی معاہدے کی 10ویں کانفرنس میں ایران کی فعال شرکت کا ذکر کیا اور کہا کہ مغربی ایشیا کو جوہری ہتھیاروں سے آری علاقہ قرار دیا جانا اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ مغربی ایشیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب ذہنی حکومت کے ایٹمی وار ہیڈز کی مخالفت علاقے کے تمام ملکوں کا ایک اہم موضوع ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ غاصب ذہنی حکومت علاقے میں واحد ایسی حکومت ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ این پی ٹی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے این پی ٹی معاہدے کی 10ویں کانفرنس میں ایران کی فعال شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باعث افسوس ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک نے این پی ٹی معاہدے کی 6ویں شرط پر عمل نہیں کیا اور وہ جوہری ہتھیاروں کی جدید کاری میں مصروف ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ماضی میں دشمن ہمارے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کرتا تھا، جبکہ آج تشخص الیکٹرونیکل، سائبر اور سافٹ ویئر کی جنگ میں ہمارے بہترین باصلاحیت اور ممتاز افراد کو دوسرے ملکوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مختلف ملکی اور عالمی اولمپیاڈ میں میڈل جیتنے والے طالب علموں، ان کے اہل خانہ، اساتذہ اور اس شعبے میں فعال کردار ادا کرنے والے معلمین سے ملاقات میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم بلند کرنا اور کسی بھی شعبے میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا معاشرے کے لیے بہت لذت بخش، باوقار اور خوشگوار ہوتا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ماضی میں دشمن ہمارے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کیا کرتا تھا، جبکہ آج وہ مختلف شعبوں میں ہمارے بہترین باصلاحیت اور ممتاز افراد کو ملک سے نکال کر دوسرے ملکوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ملک کی ترقی اور سربلندی میں دانشوروں اور ممتاز افراد کا کردار بنیادی ہوتا ہے، اور حکومت مصمم ارادہ رکھتی ہے کہ اپنے ممتاز افراد کی ٹیم کو وسعت دے، اس لیے کہ ممتاز ذہانت کی حامل افرادی قوت پائیدار ترقی کے لیے ملک کا اہم ترین سرمایہ ہے۔ صدر رئیسی کا مزید کہنا تھا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس ممتاز صلاحیتوں کی مالک افرادی قوت ہو، جو پیداوار بڑھانے، سائنسی شعبوں کی کارکردگی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والے اداروں میں ہماری مدد کرے، تاہم ہمارا فرض ہے کہ اس کے مقابلے میں عزم راسخ اور پائیداری کا مظاہرہ کریں، تاکہ خود دشمن پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کی دفاعی صلاحیتوں کے فروغ سے قومی طاقت و توانائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے یوم دفاعی صنعت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اسلامی انقلابی معجزاتی عزم و ارادے اور داخلی صلاحیتوں کی بدولت آج پیش رفت و ترقی اور طاقت کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ دنیا ایران کی عظمت و بلندی پر انگشت بدندہ ہے اور اس کی ترقی و پیش رفت کو حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شمار اور عظیم الشان کامیابیوں اور صلاحیتوں نے ایسے ماڈرن، آٹومیٹک اور کارآمد فوجی سسٹم تیار کر لیے ہیں جو بری، بحری، فضائی، میزائل، ڈرون اور سائبر اسپیس کے شعبوں کی علامت شمار ہوتے ہیں، جس نے ایران کی قومی طاقت کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ جنرل باخری نے کہا کہ ملک کی دفاعی طاقت نے نہ صرف دشمن سے ایران اور ایرانیوں کے سلسلے میں کسی طرح کی کج فکری اور غلطی کرنے کی جرت چھین لی ہے، بلکہ دنیا کی معتبر بڑی طاقتیں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صنعت سے استفادہ کرنے کی خواہاں ہے۔ دوسری جانب ایران کی فوج نے میدان عمل میں ملکی و قومی ڈرون پاور کا جائزہ لینے کے مقصد سے مشترکہ ڈرون مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ شمالی، جنوبی، مغربی، مشرقی اور وسطی ایران کے وسیع علاقوں میں شروع ہونے والی مشترکہ ڈرون مشقوں میں بری فوج کے چاروں دستے اور ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ ان دو روزہ ڈرون مشقوں میں 150 ڈرون شریک ہیں، جن میں جاسوس اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون طیارے شامل ہیں۔ ادھر ایران کی دفاعی صنعت ملک کی 90% دفاعی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی نے قومی ٹیلی ویژن کے پروگرام صفحہ اول میں مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت 775 اسٹارٹ اپ کمپنیاں دفاعی شعبے میں وزارت دفاع کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایئر ڈیفنس مائکرو فلائر، کروز میزائلوں، ریڈار سسٹموں اور ایئر ڈیفنس میزائلوں کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہماری دفاعی صنعتیں خطرات کے مطابق دفاعی آلات وسائل کو مسلسل اپ گریڈ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مڈل رینج لڑاکا اور ڈرون طیاروں، نئے ریڈار سسٹموں، بیلسٹک میزائلوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹموں پر تیزی کے ساتھ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جنرل آشتیانی نے مزید کہا کہ بحری دفاع کے میدان میں بھی ہماری صنعتیں پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ہم بحری جہازوں اور آبدوزوں نیز فلوٹنگ بارودی سرنگوں کی تیاری میں بڑے قدم اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک وار فیئر کی تیاری میں علاقے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، جبکہ عالمی سطح پر ہم پوری طرح سے رقابت کے قابل ہو گئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں روزنامہ جمہوریہ اسلامی کی سرخی دیکھتے ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے، اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل کا بیان۔ روزنامہ الدستور، عراق مظاہرین نے ایوان صدارت پر قبضہ کیا۔ روزنامہ گارڈین، یورپ میں گیس کی قلت کئی سردیوں تک جاری رہ سکتی ہے، شیل کے چیف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیں گے، اور پہلے روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر، عنوان ہے ایٹمی معاہدے کے لیے صدر کی زبانی، ایران کی شرطیں۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران ہماری کوشش رہی کہ ملک کے مسائل ملکی وسائل کے سہارے حل کیے جائیں، کیونکہ غیر ملکی ہاتھ کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے۔ صدر مملکت نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا صہیونی حکومت استقامتی تنظیموں، ان کے پتھروں اور راکٹوں کا جواب دے پائی، تو کیا وہ اس طرح کی دھمکی دے سکتی ہے؟ کیا وہ خود کا تحفظ کر سکتی ہے؟ وہ غزہ کے بہادروں کا تو مقابلہ کر نہیں پاتی، ایران کے جیالوں کی بات ہی کیا۔ صدر مملکت نے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ہم پابندیوں کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اطمینان بخش آزمائش اور قابل اعتماد ضمانت پر زور دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سیف گارڈ سے متعلق مسائل حل کر لیے جائیں، اور یہ مذاکرات میں ایک اہم اصول ہے، اور اس کے بغیر مذاکرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہم ایرانی عوام کے حقوق کی بازیابی کے معاملے میں نہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی ہٹیں گے۔ روزنامہ صوت العراق کی تفصیلی خبر ہے، جس کا عنوان ہے کہ مارے جانے والوں کی تعداد 20، اصدر کی بھوک ہڑتال، سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے حامیوں کو صدارتی محل سے نکالا۔ عراق میں صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر کی جانب سے سیاست سے کنارہ کشی کے اعلان کے بعد دارالحکومت بغداد کے الخضرہ میں ہونے والے تصادم میں 20 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ صدر کے حامیوں کو صدارتی محل سے باہر نکالا گیا اور پھر پورے عراق میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ صدر کے مستعفی پارلیمانی دھڑے کے سربراہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ مقتدی صدر نے ملک میں تشدد اور ہتھیاروں کے استعمال کے ختم ہونے تک بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ویڈیو کلپس میں الخضرہ علاقے میں ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ تصادم نظر آ رہا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ تصادم کے ذمہ دار کون لوگ تھے۔ اس علاقے سے 13 دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ الخضرہ میں کئی راکٹ بھی گرے ہیں، جس کے بعد امریکی سفارت خانے میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اخبارات کی سرخیاں۔ جنستہ کی سرخی ہے، چینی فوجوں نے مشرقی لداخ میں چرواہوں کو روکا، دونوں ملکوں کے کمانڈرز کے بیچ بات چیت شروع۔ روزنامہ صحافت، پاکستان میں سیلاب متاثرین کے تئیں مودی کا اظہار رنج و غم۔ روزنامہ جسارت، آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی، پاکستان کے دیوالی کا خطرہ ختم ہو گیا، وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، اور پہلے روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر۔ عمران خان کی تقاریر لائیو دکھانے پر پابندی، عارضی معطل، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر پابندی سے متعلق پیمرا احکامات کو عارضی طور پر معطل کرتے ہوئے فریقین کو جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ بعد نظر میں پیمرا نے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا کر اختیار سے تجاوز کیا، موجودہ حالات میں تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹارچر ناقابل معافی، لیکن خاتون جج کو دھمکیاں اس سے بھی زیادہ ناقابل معافی ہے۔ لیڈر سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میرے خلاف ٹرینڈ اور ایک ساتھی جج کے ساتھ تصویر چلائی گئی، کیا ججز کو ایسے دھمکیاں دی جا سکتی ہیں جس طرح دی گئیں؟ 3 سال جیسے ظلم کیا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، بہت بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں، عدلیہ کو دھمکیاں دینے کی امید نہیں تھی۔ افسوس ہے، موجودہ حکومت وہی کر رہی ہے جو پچھلے 3 سال ہوتا رہا۔ روزنامہ سیاست، حجاب تنازع پر سپریم کورٹ کا کرناٹک حکومت کو نوٹس۔ سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کو برقرار رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواستوں پر پیر کو ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کیا۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور سدھانشو دھولیا کی بینچ نے کرناٹک حکومت اور دیگر سے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ درخواستوں پر سماعت کے بعد 5 ستمبر سے پہلے اپنے جواب داخل کریں۔ کچھ عرضی گزاروں کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی اپیل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بینچ نے کہا کہ پہلے آپ بار بار جلد سماعت کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اب آپ اسے ٹالنا چاہتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریتوراج اوستھی کی سربراہی والی 3 ججوں کی بینچ نے 15 مارچ کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اور اب نیوز ایجنسیاں، تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، آیت اللہ العظمیٰ خامنی، اسلامی امت کی قیادت کے لیے بہترین فرد آیت اللہ سید کاظم حائری کا بیان۔ نجف اور قوم کے حوض علمیہ کی معروف شخصیت آیت اللہ سید کاظم حائری نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ زیادہ عمر اور بیماری کی وجہ سے وہ مرجعیت کے اہل نہیں رہ گئے، اسی لیے ان کے مقلدین کو دیگر مراجع سے رجوع کرنا چاہیے۔ آیت اللہ کاظم حائری نے قائد انقلاب اسلامی کو سامراج اور شیطانی طاقتوں کے سامنے اسلامی امت کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہستی قرار دیا ہے۔ اس بیان کے ایک حصے میں عراقی رہنما مقتدیٰ صدر پر تنقید کی گئی ہے۔ انہوں نے مقتدیٰ صدر کا نام لیے بغیر لکھا ہے کہ صدر خاندان کے شہدا سے محبت، ایمان، عمل صالح اور ان کی پیروی کے بغیر کافی نہیں ہے، اور جو ان دونوں شہیدوں کے نام پر قیادت کے لیے عراقیوں اور شیعوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہا ہے اور اجتہاد جیسی قیادت کی شرطوں کو پورا نہیں کرتا، وہ صدر خاندان کے عقیدت مندوں میں نہیں ہو سکتا۔ عراق نیوز ایجنسی اینا کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ الکاظمی نے الخضرہ علاقے کے واقعات کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا۔ عراق میں جاری ہنگاموں کے دوران مسلح افواج کے کمانڈر اور وزیر اعظم المصطفیٰ کاظمی نے بغداد کے الخضرہ علاقے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے عراقی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے حکم دیا کہ مظاہروں کے خلاف کسی بھی سیکورٹی فوجی اہلکار کو فائر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراقی وزیر اعظم نے حکم دیا کہ تمام وزارتیں، تنظیمیں، سرکاری اور فوجی ادارے احکامات پر منہ بمنہ عمل درآمد کریں۔ بیان میں عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورس کی ذمہ داری کو مظاہرین کے تحفظ کو یقینی بنائے اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ الخضرہ کے واقعات اور وہاں فائرنگ کے ذمہ داروں کے بارے میں فوری تحقیقات کا آغاز ہوگا اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ ہند سماچار کی تفصیلی خبر ہے کہ آئین کے نام پر حلف لینے والوں میں سے کچھ لوگ آئین کی گردن دبانے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، ملک کے بدترین حالات اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آئین کے نام پر حلف لیا ہے انہیں میں سے کچھ لوگ آئین کی گردن دبانے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک آئین کی حکمرانی سے چلتا ہے، جہاں آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ بہت لاقانونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کو کمزور کرنے کے بعد منوسمرتی لایا جائے گا، اس لیے ہمیں آئین کی حفاظت کے لیے چلنے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ جنہوں نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ان کی قسمت میں بیڑیاں ہی آئی ہیں، اس کے باوجود ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی جگہ آج کالے انگریزوں نے لے لی ہے اور ان کا بھی یہی فلسفہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور اب کچھ اور سرخیاں۔ رویٹرز کی سرخی ہے، سولومن آئس لینڈ امریکی بحریہ کے جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا امریکی سفارت خانہ۔ تاس نیوز ایجنسی، روس کسی اور کا بل ادا نہیں کرے گا، افغانستان پر اجلاس میں روسی مندوب۔ اور اے نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ امریکہ میں فائرنگ کے 3 واقعات، 9 ہلاک، کئی زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے اس مرحلے میں ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان طاہر شمیم کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے نئے مسلمان مختلف عناصر و اسباب سے متاثر ہو کر دین مبین اسلام سے آشنا ہوتے ہیں۔ بعض افراد قرآن کریم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرتے ہیں، تو بعض افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ سیرت کو اپنے مسلمان ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے بعض افراد اپنے دین اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سیرت و تعلیمات اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرہون منت جانتے ہیں اور انہیں محرک قرار دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اسلام تک پہنچے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت والا صفات اور کربلا میں بنیاد رکھی جانے والی آپ کی عظیم تحریک نے اٹلی کی رہنے والی 33 سالہ کلوڈیا کازونوٹو کو بھی خوب مجذوب کیا اور اس کے وجود کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ ان کی ولادت ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے وجود اور عالم ہستی کے بارے میں لوگوں سے سوالات کیا کرتی تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال موجزن تھا وہ یہ تھا کہ میں کیوں دنیا میں ہوں اور کس چیز کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادیان کا مطالعہ اپنا موضوع علمی منتخب کیا تھا، تاکہ ادیان اور مختلف مذاہب من جملہ عظیم دین مبین اسلام سے زیادہ آشنائی اور معلومات فراہم کر سکے اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکے۔ سامعین، البتہ کلوڈیا کازونوٹو نے ابتدا میں جو اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعہ شروع کیا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ دوسرے ادیان کی طرح مطالعہ شروع کیا اور دین اسلام کے بارے میں بے شمار مطالب دریافت کیے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل و کمالات اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حادثات کے بارے میں بہت سے مطالب کو سنا، تو اسلام کے بارے میں اور بھی زیادہ تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ دوران تحقیق وہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے عنوان سے پہچنوایا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے بہت سے ناگوار اور تلخ واقعات رونما ہوئے، جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو پیشوائی اور رہبری اور اسلامی حکومت سے دور کر دیا جاتا ہے، تو بہت ہی سخت ملول ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اٹلی کی رہنے والی اس خاتون نے 3 برس تک اسلام کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کیا اور قرآن کریم کے بے مثال معارف و مفاہیم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت و اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور ان کی تحقیق کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عظیم قیام و انقلاب اور بنی امیہ کی جانب سے آپ پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ ہوئی۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کے باوفا اصحاب کی حماسہ آفری شہادت اور خانوادہ عصمت و طہارت کی خاتون کی اسیری نے کلوڈیا کی زندگی اور ان کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اس بارے میں آپ کہتی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز اور قابل غور تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے گھرانے اور خداوند عالم سے آپ کے رابطے کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کروں۔ یہی چیز سبب بنی کہ میں اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق کروں اور معلومات حاصل کروں۔ اسی طرح سے اٹلی کی نو مسلم خاتون مزید کہتی ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہترین ایمان و خلوص اس بات کا باعث بنا کہ آپ کے تمام امور صرف اور صرف خداوند عالم کی رضایت کے حصول کے لیے انجام دیے، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت کے قیام کے ہمیشہ باقی رہنے کا سبب بنی۔ بہرحال کلوڈیا نے 3 برس کی تحقیق و جستجو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے نور ہدایت سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اپنے حقیقی دین کے عنوان سے قبول کیا۔ سامعین محترمہ، کلوڈیا اس منزل پر پہنچ کر ارادہ کرتی ہیں کہ اپنا نام بدل کر اسلامی نام منتخب کریں۔ محترمہ کلوڈیا نے واقعہ کربلا میں جو بہادر و شجاع خواتین موجود تھیں اور عاشورہ کے بعد دشمنوں کے ذریعے اسیر کر کے کشا پھرائی گئی تھیں کے بارے میں جو تحقیق و مطالعہ کیا تھا، اس کے پیش نظر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کے نام پر اپنا نام سکینہ رکھا، اور اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ میں نے حضرت سکینہ کے نالہ و فریاد کے متعلق نوحے اور بے شمار روایتیں پڑھی اور سنی ہیں، جس میں آپ کو عظیم المرتبت خاتون شمار کیا ہے جو لوگوں کے درمیان ذہانت، اخلاق، سخاوت و تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، سکینہ ذات الہی میں غرق ہیں۔ حضرت سکینہ احادیث کی راوی تھی اور ادبیات عرب میں ان کو تسلط حاصل تھا اور بے نظیر تھی، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے شعرا اپنے اشعار کو قضاوت اور فیصلے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت سکینہ نے کہ جو کربلا کے دل خراش واقعے میں موجود تھی اور بے شمار رنج و علم کو برداشت کیا تھا، اپنے بابا کی شہادت کے بعد بہت ہی دل سوز اور دردناک اشعار کہے تھے۔ سامعین، اٹلی کی یہ عظیم خاتون کلوڈیا نے کہ جو اب سکینہ کے نام سے منسوب ہو چکی تھی اور دین مبین اسلام سے آشنا ہونے کے بعد بھی اسلام کے بارے میں اپنے مطالعے اور تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کتاب پڑھنے کے علاوہ دوسرے مسلمانوں سے رابطہ اور گفتگو کے ذریعے اسلام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی رہیں، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے خود بھی قاری قرآن بننے کی سعی کرنے لگی۔ اٹلی کی نو مسلم خاتون سکینہ نے اسلام کے دامن سے وابستگی کے کچھ دنوں کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے بعد جب میں نے دوسری مسلمان عورتوں سے آشنائی حاصل کی اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ پردہ کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد وہ اسلامی پردے کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات پر دقیق فکر و تدبر کر کے اسلامی پردے کا انتخاب کیا۔ وہ پردے کے بارے میں اپنے احساسات کے بارے میں اس طرح کہتی ہیں، اسلامی پردے کے انتخاب کے بعد مجھ میں بہت ہی عمدہ احساس پیدا ہوا، اور پردہ کرنے کے بعد معاشرے کے افراد ہماری ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ میری اندرونی خوبصورتی کو محسوس کریں گے کہ میں کس قدر توانا اور ذہین ہوں۔ پردہ کرنے کے بعد میں نے اپنی اندرونی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے جسے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت معاشرے اور لوگوں کے سامنے عورتیں اپنی خوبصورتیوں کو اہمیت دیں گی، اس وقت بے شمار عورتیں اپنی اندرونی صلاحیتوں سے غافل ہو جائیں گی اور یہ خیال کریں گی کہ ان کی کامیابیوں کا سب سے اہم ترین عامل ان کی نسوانی جاذبیت ہے، حالانکہ دوسروں کی نگاہوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی بنا پر انہیں ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گی۔ سامین، کلوڈیا کازونوٹو یعنی سکینہ کو اب مسلمان بننے کے بعد اٹلی میں زندگی بسر کرنا بہت ہی دشوار ہو گیا ہے اور وہ طرح طرح کی مشکلات و پریشانیوں سے روبرو ہیں۔ دین اسلام کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے پروپیگنڈوں نے عوام کو مسلمانوں سے بدبین کر دیا ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے کلوڈیا کے پردے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اٹلی میں معقول کام اور حلال غذا کی تلاش کلوڈیا کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور ان تمام باتوں سے بھی زیادہ اہم وہ سوالات ہیں جو اٹلی کے لوگ اسلام کے بارے میں سکینہ سے سوال کرتے ہیں، اور سکینہ کے پاس ایک نو مسلم کے عنوان سے ان لوگوں کو قانع کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس جوابات کا نہ ہونا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں وہ ایک بڑا فیصلہ کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں مزید مطالعے کے لیے ایران روانہ ہوں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے بے شمار جھوٹے پروپیگنڈوں کی بنا پر ان کے لیے ایران کا سفر کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس بارے میں وہ خود کہتی ہیں، ایران کے بارے میں بہت برے برے پروپیگنڈے اور جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ یورپ کے لوگ ایران کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے سیاح ایران کا سفر کرنے سے گھبراتے اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایسے گھٹن کے ماحول کے باوجود سکینہ کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ایران کے بارے میں جتنی معلومات تھیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ ایران کا سفر کرتی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایران کے خلاف مغرب کے ذرائع ابلاغ کے تمام پروپیگنڈے اور مختلف طرح کی باتیں کس قدر جھوٹ پر مبنی اور فریب کارانہ ہیں۔ سکینہ ایران میں سیکیورٹی اور امن و سکون کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں، میں نے ایران کو عورتوں کے لیے بہت ہی پرسکون اور محفوظ ملک پایا۔ پہلی مرتبہ میں ایران اپنے ایک دوست کے ساتھ آئی اور بغیر کسی خوف و خطر کے رات میں اکیلے سڑکوں پر ٹہلتی تھی۔ یہ ایران اسلامی کا ماحول ہے کہ یہاں کی عورتوں میں کوئی خوف و اضطراب نہیں پایا جاتا، جبکہ یورپی ممالک اور امریکہ میں گھر سے عورتوں کا باہر نکلنا خصوصاً رات میں تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور عورتیں ہر وقت خطرہ محسوس کرتی رہتی ہیں، لہٰذا گھر سے باہر نکلنے میں بہت ہی خوف محسوس کرتی ہیں۔ بہرحال سکینہ ایران میں رہ کر اسلامیات کے بارے میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتی ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ سامعین، ایران میں سکینہ کے لیے اسلامی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو انہیں اسلام سے بہت زیادہ مجذوب کر رہی تھیں۔ مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا نورانی روضۂ اطہر ان عظیم مقامات میں سے ایک ہے جس کی معنویت اور نورانیت سے سکینہ روحانی امن و سکون محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ اسی طرح خانواد عصمت و طہارت کی ایک اور عظیم شخصیت حضرت امام رضا علیہ السلام کی خواہر گرا قدر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں پہنچ کر یہی نورانیت اور روحانیت محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ ان دو عظیم مقدس مقامات کے بارے میں اپنے احساسات کو صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتی ہیں، میں ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم جاؤں، کیونکہ میں ان کی سچی اور حقیقی عاشق ہوں۔ چونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مجھے بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں بہشت میں ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ جب بھی میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، کہ جو میری قیام گاہ سے بہت قریب ہے، جاتی ہوں اور وہاں کے روحانی اور معنوی ماحول سے بہرہ مند ہوتی ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے مدینہ منورہ، کربلا، نجف، قازمین اور سامرہ اور اسی طرح ان کی اولادوں کے حرم ہائے مطہر اور خدا اند عالم کے ان منتخب اولیاء طاہرین کے وجود مبارک کی بنا پر انسان کے روح و جان پر بہت ہی عظیم اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اپنے ایمان و تقویٰ میں مزید تقویت بڑھانے کے لیے ایک اہم راستہ ان مقربین وارگاہ الہی اور بزرگان خدا سے آشنائی اختیار کرنا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اگلے پروگرام میں ایک ایسے ہی نو مسلم کے حالات و واقعات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔